الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں. تنزیہ الصوم کا باب زیر بحث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدا طعاما و شرابا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ دن بھر کھانا پینا چھوڑ کر بظاہر روزہ رکھے رہے. اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہمارے لیے مقرر کی ہیں، ان کا ایک ظاہر ہے اور ایک ان کا باطن، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ ایک ان کی حقیقت. ظاہر کے لحاظ سے نماز یہی ہے کہ چند اعمال ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، تکبیر تحریمہ ہے، قعدہ ہے. اسی طریقے سے حج کے کچھ مناسک ہیں، لیکن ان سب کی حقیقت کیا ہے یہ ہر وقت سامنے رہنی چاہیے، ہر عبادت کے موقع پر سامنے رہنی چاہیے. قرآن مجید نے اسی وجہ سے عبادات کا حکم بیان کرتے وقت ان چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، بلکہ ان پر بہت زور دیا ہے. روزے کے بارے میں پہلی بات ہی یہ کہی ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے جو صورت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، وہ تو قیامت تک کے لیے واجب الاطاعت ہے. روزہ اسی صورت میں رکھا جائے گا، نماز اسی صورت میں پڑھی جائے گی. یعنی روزے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے پر پابندی لگائی ہے، بیویوں کے ساتھ تعلق پر پابندی لگائی ہے. یہ روزے کا ظاہر ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ اس کے مقصد کو حاصل کرنے کی سعی کرے. اور وہ مقصد یہ ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا اور قرآن مجید نے اس کو خود صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے، کہ میں اپنی خواہشات پر قابو پاؤں، میں اپنے مفادات کو ترجیح دینے سے گریز کروں، اپنی عقل کے فیصلوں کو نافذ العمل مانوں، میرے سامنے جو میرے اخلاقی وجود کے تقاضے ہیں ان کو کسی حال میں فراموش نہ کروں. تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کی، اور ظاہر ہے ان میں بڑی چیز ہے جس کی مثال دی ہے، مثال دے کر واضح کیا ہے کہ آدمی سارا دن جھوٹ بولتا رہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے، جھوٹی باتوں ہی کو اپنی زندگی کا کاروبار بنا لے، کسی کے مال پر قبضہ کرنے کی سوچے، کسی چیز کو بیچتے وقت ملاوٹ کرے، کسی کو کم تول کر دے، اگر کسی چیز پر کسی کو قائل کرنا چاہے تو اس میں اپنی طرف سے بات بڑھا دے، بات ایک ہو اور اس کا بتنگڑ بنا ڈالے، لوگوں کی عزت اور آبرو پر حملے کرے. اگر غور کر کے دیکھیے تو ان سب چیزوں میں جو برائی کار فرما ہوتی ہے اور جوہر کی طرح اندر موجود ہوتی ہے، وہ جھوٹ ہے. یعنی ہم اصل میں سچائی اور صدق کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ گفتگو میں چھوڑ دیں، دوسروں سے معاملہ کرنے میں چھوڑ دیں. اسی طریقے سے کاروبار، سیاست، معیشت کسی میدان میں چھوڑ دیں، اس کے بعد جو کردار وجود میں آتا ہے وہ کردار ہے جو یہاں زیر بحث ہے. تو فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے والے کو یہ بڑی نیکی کا کام ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کے لیے اپنی جبلتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے پر پابندی لگا دی، لیکن یہ ظاہر ہے، اس کے باطن پر توجہ رکھنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی ایسی کسی برائی کے قریب نہ جائے اور اپنی تربیت کرے کہ باقی سال میں بھی وہ ان برائیوں سے بچنے کی سعی کرے گا، جھوٹ سے بچنے کی سعی کرے گا، بددیانتی سے بچنے کی سعی کرے گا، لوگوں کو فریب دینے سے بچنے کی سعی کرے گا، ان کے حقوق تلف کرنے سے بچنے کی سعی کرے گا، ہر وقت متنبہ رہے گا کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے کسی کو کوئی آزار نہ پہنچے۔ تو یہ روزے کی حقیقت ہے، یہ عبادت ہم پر تقویٰ حاصل کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے۔ اگر وہی نہ ہوا تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کیا پڑی تھی کہ اپنے بندوں کو خواہ مخواہ اس سے روک دے کہ نہ وہ کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ بیویوں کے قریب جائیں گے۔ اس سے ایک مقصود پیش نظر تھا، اگر وہی بندے نے حاصل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح کے روزے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ وعن عائشة قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل و یباشر وهو صائم وکان املککم لعرب۔ سیدہ عائشہ ام المومنین کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوس و کنار کر لیتے تھے، یعنی یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، جس چیز سے روکا گیا ہے وہ کھانا پینا ہے اور بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، بوس و کنار پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی روزے کی حالت میں منہ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے اور اس طرح کے معاملات کرتا ہے، تو اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک بات ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک چیز جائز ہوتی ہے، یعنی اس میں دینی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہوتا، تاہم اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس جائز چیز کے بھی اگر آدمی قریب جائے گا تو اس سے چند قدم کے فاصلے پر وہ چراغاہ موجود ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں منہ مار دیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک تمثیل بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محارم بالکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے ایک بادشاہ کی چراغاہ ہوتی ہے، ادھر کوئی نہیں جا سکتا، لیکن اگر قریب قریب جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا تو ممکن ہے کہ وہ ادھر بھی منہ ماریں، تو اس لیے ذرا دور رہنا چاہیے۔ اسی کے لیے قرآن مجید نے کچھ تعبیریں اختیار کی ہیں، جیسے فرمایا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یا جیسے فرمایا ہے لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسا بھی کوئی طریقہ اختیار نہ کرو کہ جو وہاں پہنچا دینے والا ہو۔ اسی کو ہمارے ہاں فقہی اصطلاح میں سد ذریعہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا جو کسی غلطی تک، کسی گناہ تک، کسی نافرمانی تک لے جا سکتے ہوں۔ تو انہوں نے تنبیہ فرمائی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش نفس پر تمہارے مقابلے میں غیر معمولی قابو تھا، یعنی ان کے ہاں اس کی خلاف ورزی کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اگر تم اس اجازت سے فائدہ اٹھاؤ تو اس چیز کو ملحوظ رکھنا، یعنی یہ پیش نظر رکھنا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی وہ حد نہ توڑ دینا جس کے بعد روزہ ہی نہیں رہے گا یا تمہارے لیے پھر سزا لازم ہو جائے گی۔ تو یہ گویا انہوں نے تنبیہ فرمائی اور ساتھ ہی یہ واضح کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ام المومنین ہی واضح کر سکتی تھیں کہ جہاں تک جائز ہونے کا تعلق ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ کر لیتے تھے اور روزے کی حالت میں کر لیتے تھے۔ وانہا قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرک الفجر فی رمضان وہو جنب من غیر حلم فیقتسل ویصوم۔ سیدہ ہی سے روایت ہے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ام المومنین سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ فجر کا وقت رمضان میں آ جاتا تھا کبھی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، یعنی بیوی سے ملاقات کی ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے کہ اپنے طور پر کوئی معاملہ ہو گیا ہوتا تھا، بیوی سے ملاقات کے نتیجے میں جنبی ہوتے تھے، جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، اور آپ روزہ شروع کر لیتے تھے، یعنی فجر سے پہلے لازم نہیں ہے کہ غسل بھی کیا جائے۔ ہمارے ہاں جتنی بھی عبادات ہیں، میں اس سے پہلے ایک تفصیلی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ طہارت تو ان میں ضروری ہے، یعنی آدمی کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آداب سکھائے ہیں ان میں یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر آدمی بیویوں سے ملاقات کرے تو اپنے اعضاء فوراً صاف کر لے۔ یہ طہارت کا حصول ہے۔ جیسے ہم کبھی رفع حاجت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دھو کر یا کسی کپڑے سے یا کسی ٹشو سے یا کسی ڈھیلے سے صفائی کر لیتے ہیں، یعنی صفائی کے لیے جو ضروری ہدایات دی گئی ہیں وہ بہرحال ملحوظ رہنی چاہیے، لیکن کچھ چیزوں کے لیے ایک طہارت مزید کا حکم ہے، جیسے نماز کے لیے وضو کا، جیسے اگر جنابت ہے تو نماز پڑھنے کے لیے غسل کا حکم ہے۔ تو غسل اور وضو یہ مؤخر ہو سکتے ہیں لیکن طہارت مؤخر نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ روزے کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہو جاتا تھا کہ فجر ہو گئی ہے، روزہ رکھ لیا آپ نے، سحری کھا لی، اور اس کے بعد نماز سے پہلے غسل کر لیا، فیغتسل ویصوم، یعنی پھر اس کے بعد غسل کر لیتے تھے اور باقی سارا دن پھر روزے سے رہتے تھے۔ وعن ابن عباس قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختجم وہو محرم واحتجم وہو صائم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا، یہ جو پچھنے لگوانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار کیا۔ ظاہر ہے کہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ کچھ بیماریوں کے علاج کے لیے ایسا کراتے تھے۔ تو فرمایا کہ حالت احرام میں بھی کرایا اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بھی کرایا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے ہاں بھی جو لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ کیا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، اب آج کے زمانے میں یہ مسئلہ ہے کیا ویکسینیشن کرائی جا سکتی ہے، اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں ہیں، تو یہ سب بالکل جائز ہیں۔ جس چیز پر پابندی لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بیویوں سے ملاقات نہیں ہوگی، اور دوسرے یہ کہ منہ پر تالا رہے گا، یعنی کوئی کھانے پینے کی چیز ہمارے حلق میں نہیں جانی چاہیے۔ یہی روزہ ہے، یعنی یہ روزے کی صورت ہے، روزے کا قانون ہے۔ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ کے حدود کی پابندی، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، اپنے آپ کو تربیت کرنا، اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ ہماری زندگی کے باقی ایام رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے حدود کی رعایت کرتے ہوئے، ان کی حفاظت کرتے ہوئے گزریں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فأکل او شرب فلیتم صوما فإنما اتمه اللہ وسقا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے روزہ رکھا ہوا تھا، بھول گیا، اور بھول کے اس نے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، روزہ نہیں توڑا، اپنے طور پر عمدن کوئی اقدام نہیں کیا، بھول گیا۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل فراموش کر دیتا ہے، اس کے ذہن فکری میں یہ بات نہیں رہتی کہ وہ روزے سے ہے، اس میں اس نے کھا لیا یا پی لیا۔ تو فرمایا کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، یعنی جیسے ہی تنبہ ہوا، معلوم ہوا، تو اب آدمی پریشان ہوگا کہ میں نے تو کھا پی لیا روزے میں۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، اس لیے کہ یہ اللہ نے اس کو کھلا دیا اور اللہ نے اس کو پلا دیا۔ بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے، گویا بتایا یہ ہے کہ اس کائنات کا پروردگار سراسر رحمت ہے، بندوں کے لیے سراسر شفقت ہے۔ اس نے اگر ایک پابندی لگائی ہے تو بس اسی اصول پر لگائی ہے کہ اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی جانتے بوجھتے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے نسیان کی وجہ سے بھول چوک کر کوئی غلطی کر لی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے، اور اس کو روزہ بھی ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے روزے کو کچھ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ہی نے روکا تھا کہ وہ روزے میں کھا پی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو کھلا پلا دیا۔ اس لیے کہ نسیان ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر انسان کو کوئی قدرت نہیں تھی. سیدنا آدم سے جو غلطی ہوئی اس میں بھی یہی الفاظ ہے, نسیہ ولم نجد لہ عزما. وہ اس وقت فراموش کر بیٹھے تھے اور وہ ارادے کی قوت نہیں تھی ان کے اندر کہ جس کی بنیاد پر ان کا مواخذہ کیا جائے. اسی طرح سے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ صرف ان چیزوں پر ہے جن میں جانتے بوجھتے اس کی نافرمانی کی جائے. تو اسی اصول کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اطلاق کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.